الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر دين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. محترم علماء کرام اور معزز ساتھیوں بھائیوں، ہم اس نیت سے حاضر ہوئے تھے یہاں کہ حضرت مولانا یونس پٹیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ وحفظہ اللہ تعالی ورضاہ ان سے کچھ سنیں گے، اور انشاءاللہ سننے ہی کے لیے حاضر ہوئے ہیں، اس لیے میں مختصر ان کے حکم کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق چند باتیں کہتا ہوں، اس کے بعد آپ حضرات اور ہم بھی اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. معمولات حضرت کے جاری رہیں گے، استفادہ ہم بھی کریں گے، لیکن الامر فوق الادب کے تحت میں دو تین باتیں انشاءاللہ کہہ دوں گا. جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں سے فرماتے ہیں کہ اے مسلمانوں، ہم تم کو مختلف مصیبتوں پہ مبتلا کریں گے، بنقص من الاموال والانفس والثمرات، کبھی پھلوں کی کمی ہوگی، کبھی کسی پر موت آئے گی، کبھی قحط سالی آئے گی، کبھی دوسری مصیبتیں آئیں گی. یہ مصیبتیں مسلمانوں پر آتی رہتی ہیں ابتدا سے، اور ان مصیبتوں کے اندر دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ بعض مرتبہ مسلمان کسی معصیت اور گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں یا گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں, اس لیے ان پر دنیا میں مصیبتیں آتی ہیں تاکہ ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے, ان کے گناہ مٹا دیے جائیں, ان کے گناہ ختم کر دیے جائیں. اور کبھی کبھی مسلمانوں پر, بعض مرتبہ اللہ والوں پر مصیبتیں آتی ہیں, ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالی مسلمان کے لیے مقرر کرتے ہیں, اور یہ کہ یہ مسلمان جب تک مصیبت میں نہ پڑے اس وقت تک وہ اس مرتبے تک نہیں پہنچ سکتا, اس لیے اس پر وہ مصیبت آتی ہے. یہ بھی حدیث کریم کا مضمون ہے. حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی مسلمان کے لیے ایک مرتبہ مقرر کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کے علم میں ہے کہ وہ اس مرتبے تک اس مصیبت کے بغیر نہیں پہنچ سکتا, تو اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت میں ڈالتے ہیں تاکہ اس مرتبے کو پہنچے. اس لیے یہ سمجھنا کہ فلان جگہ مصیبتیں آئیں, فلان جگہ مسلمان تباہ ہو گئے, فلان جگہ مسلمانوں پر بمباری ہوئی, فلان جگہ مسلمانوں پر ظلم ہوا, یہ سب ان کی معصیت اور ان کے گناہوں کا نتیجہ ہے, ایسا نہیں کہنا چاہیے. اس لیے کہ کبھی تو مصیبت اس وجہ سے ہوتی ہے, اور حدیث میں آتا ہے کہ کبھی مصیبت اس وجہ سے آتی ہے, اور ہمیں یہ حسن ظن رکھنا چاہیے. اگر ہم کہیں گے فلسطین میں, افغانستان میں, عراق میں, فلان فلان جگہ پر مسلمانوں پر مصیبتیں آئی ہیں, بس جی وہ تو گناہوں میں مبتلا ہے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بہت پاک ہیں, بالکل ہم ٹھیک ٹھاک ہیں, یہ غلط بات ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے, وہ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال جب مصیبتیں مسلمانوں پر آتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی نے مختلف طریقے پر ان مصیبتوں میں تسلی عطا فرمائی ہے, تسلی دی ہے. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وبشر الصابرین, پہلی تسلی وبشر, آپ ان کو خوشخبری سنا دیں. جس چیز کو تم مصیبت سمجھتے ہو آخرت کے اعتبار سے, انجام کے اعتبار سے, عاقبت کے اعتبار سے, وہ مسلمانوں کے لیے, آپ لوگوں کے لیے بشارت ہے, خوشخبری ہے. اس لیے کہ جنت میں جو نعمتیں ملے گی, دنیا میں جو اچھا نتیجہ آخر میں ملے گا, وہ اس مصیبت کے بغیر مشکل تھا. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بشر, جیسے کسی کہاں بیٹے کے تولد ہو جائے, بیٹا پیدا ہو جائے تو کہتے ہیں خوشخبری ہے. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے لیے مصیبت کے اوپر بشر کا لفظ استعمال فرمایا کہ اس میں مسلمانوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. لیکن ہم ایسے لوگ ہیں کہ تھوڑی دیر اگر ہم پر کچھ مصیبت آتی ہے تو شکوے شکایت میں مبتلا ہو جاتے ہیں, شکوے شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ ہوا, ہمارے ساتھ تو یہ ہوا. انجام کے اعتبار سے اس میں خیر ہوتی ہے. آخر جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈالا گیا, اس وقت اگر کوئی سوچتا کہ ایک نبی بننے والے, اور جن کے باپ بھی نبی, جن کے دادا بھی نبی, جن کے پردادا بھی نبی, حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی, حضرت اسحاق علیہ السلام بھی نبی, یعقوب علیہ السلام بھی نبی, اور وہ کنویں میں پڑ گئے, تو کنویں میں پڑنے کو نہ دیکھے بلکہ اس کو دیکھے کہ کنویں کی برکت سے ان کو بادشاہی مل گئی, اور خیر کتنی بڑی پہنچ گئی مسلمانوں کو. اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا بشر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو صحرا میں ڈالا گیا. اس وقت اگر کوئی یہ سوچتا کہ ایک پیارے بچے کو, لاڈلے بچے کو, اکلوتے بچے کو جن کا کوئی اور بھائی نہیں, اور بڑھاپے کا بچہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے, اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو صحرا میں ڈال دیں, صحرا میں, یہاں کوئی رہنے سہنے کا سامان نہیں ہے. لیکن اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی حکمتیں رکھی تھیں. خانہ کعبہ آباد ہوا, مکہ کا شہر آباد ہوا, مسلمانوں کو حج نصیب ہوا, مسلمانوں کو عمر نصیب ہوا, تاریخی شخصیت بن گئی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی تسلی فرمائی بشر, اور دوسری تسلی دی ہے بالصابرین, صبر کرنے والوں کو میں دنیا اور آخرت میں کتنی نعمتیں دیتا ہوں. اور صابرین میں اللہ تعالیٰ نے جمع کا لفظ استعمال کیا, اور جمع کا مطلب یہ ہے کہ یہ مصیبت تو صرف تم پر نہیں آئی ہے, دوسروں کو بھی دیکھو, دوسروں پر بھی تو مصیبتیں آئی ہیں. تو جس مصیبت میں آدمی اکیلا ہو اس مصیبت میں تکلیف ہوتی ہے, اور جس مصیبت میں آدمی سب اکٹھے ہوں تو اس مصیبت میں آسانی ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں ایک بڑھیا کسی عالم کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ میرا بیٹا مر گیا ہے, دعا کر لے کہ میرا بیٹا زندہ ہو جائے. تو عالم صاحب نے, مولانا صاحب ہوشیار تھے, انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں, لیکن آپ محلے میں اور بستی میں اور گاؤں میں گھروں میں جائیں اور دیکھ لیں کہ اگر کسی گھر سے جنازہ نہیں نکلا ہو تو پھر میں آپ کے لیے دعا کروں گا. اب وہ جس گھر میں گئی تو ظاہر بات ہے ہر گھر سے جنازہ تو نکلتا ہے. تو بتلانے لگے کہ جب سب گھروں سے جنازہ نکلتا ہے تو آپ کے گھر سے بھی ایک دن جنازہ نکلے گا. اس لیے کہتے ہیں فارسی میں غم امبوہ جشن دارد, جو غم سب لوگوں پر ہو تو وہ بھی ایک جشن کی صورت اختیار کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صابرین کو دیکھو, دیکھو سب لوگوں پر مصیبتیں آتی ہیں, ایک جگہ نہیں مختلف جگہوں پر مختلف مصیبتیں آتی ہیں. اور حدیث میں آتا ہے عجب للمؤمن ان اصابته مسرۃ حمد اللہ و شکر و ان اصابه حزن حمد اللہ و صبر. مسلمان کے لیے دونوں حالتوں میں خوشی ہے, اگر اس کو فرحت و مصیبت خوشی پہنچتی ہے تو اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے, شکر کرتا ہے, اور اگر اس کو, مسلمان کو, غم اور تکلیف پہنچتی ہے تو اللہ تعالی کی تعریف کرتا ہے اور صبر کرتا ہے. وہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب, پھر اللہ تعالی صبر کرنے والوں کو بغیر حساب کے بے شمار اجر دیتا ہے. اور تیسری تسلی اللہ تعالی نے فرمائی بشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبہ, جب ان کو مصیبت پہنچتے, اذا کا لفظ اذا یقین کے لیے آتا ہے, اور یقین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کیا ہے وہ ادھر ادھر بالکل نہیں ہٹ سکتا. انسان کی تدبیر اللہ تعالی کی تقدیر کے مقابلے میں نہیں چل سکتی. تو جو آنے والا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقرر ہے. اور حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یؤمن بالقدر, تم میں کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے. وانما اصابه لم یکن لیخطئه وانما اخطأه لم یکن لیصیبه. اس پر یقین رکھے جو اللہ تعالی کی طرف سے آیا وہ خطا نہیں ہو سکتا تھا, اور جو نہیں آیا وہ مجھ تک پہنچ ہی نہیں سکتا تھا. جب تقدیر پر ایمان رکھے تو مسئلہ بہت آسان ہو جاتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے آدمی اسباب کو چھوڑ دے. اسباب تو اختیار کرے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب کو بھی مقرر کیا ہے, لیکن بہرحال تقدیر اپنی جگہ پر ہے اور تقدیر پر ایمان لانا ضروری ہے. اس کے بغیر آدمی کی نجات ہی نہیں ہو سکتی جب تک تقدیر پر ایمان نہ لائے. تو اذا اصابتہم, یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدر ہے, اس سے بڑی تسلی مل جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے, اس لیے میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے کہا کہ جب بعض کتابوں میں تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہدہد سلیمان علیہ السلام والا ہدہد, اس کو زمین کے اندر کی چیزیں, زمین کے اندر پانی نظر آتا تھا اور حضرت سلیمان علیہ السلام پھر وہاں کھدائی کرواتے تھے اور پانی نکلتا تھا. تو کسی نے حضرت ابن عباس سے پوچھا کہ ہدہد کو جب زمین کے اندر پانی نظر آتا ہے اور آتا تھا, تو جب اس کے لیے شکاری پھندا رکھتا ہے اور پھندے کے اوپر تھوڑی سی مٹی ہوتی ہے اور اوپر دانہ ہوتا ہے, وہ دانہ چکتا ہے تو اور پھنس جاتا ہے, اس کو پھندا کیوں نظر نہیں آتا؟ حضرت ابن عباس نے فرمایا اذا عمی البصر اذا جاء القدر عمی البصر, تقدیر آتی ہے تو آنکھیں نابینا ہو جاتی ہیں, پھر آنکھیں کام نہیں کرتی. اور فانی کہتے ہیں فانی بدایوں نے, دیکھ فانی یہ تیری تدبیر کی میت نہ ہو, اور ایک جنازہ جا رہا ہے دوش پر تقدیر کے, تقدیر کے کندھوں پر جنازہ جا رہا ہے, دیکھ لو یہ تیری تدبیر کا جنازہ کہیں نہ ہو. تو اللہ تعالی نے فرمایا اذا اصابتہم مصیبہ, جب ان کو مصیبت پہنچتی ہے اور یہ جو مصیبت اللہ کی طرف سے مقرر ہو اس کو پھر کوئی نہیں ہٹا سکتا. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے چوتھی تسلی دی ہے, قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. تسلی یہ ہے انا للہ کہتے ہیں, انا للہ ہم اللہ کے لیے ہیں, یہ تسلی ہے کہ ہم اللہ کے لیے ہیں. اللہ ہمارا مالک ہے, ہم اللہ تعالیٰ کی مملوک ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ مالک ہے, مالک کی مرضی ہے اپنے مملوک کو اوپر والے خانے میں رکھے یا نیچے والے خانے میں رکھے, زمین کے اندر رکھے یا زمین کے اوپر رکھے, اور اچھی جگہ میں رکھے یا ایسی جگہ میں رکھے جو اس کے خیال میں مناسب نہ ہو. مالک کو اختیار ہے اپنی زمین میں ایک حصے میں باغ بنا دے, دوسرے حصے میں بیت الخلاء بنا دے, مالک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. تو انا للہ ہم تو اللہ کے ہیں, اس لیے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر چلیں گے اور شکر ادا کریں گے کہ یا اللہ تو نے ہمیں عافیت سے رکھا, لیکن اگر کوئی مصیبت آئی تو ہم اللہ کے لیے ہے, اس پر ہم خوش ہیں, اس پر ہم راضی ہیں. تو تسلی دی انا للہ ہم اللہ کے لیے ہے. اور پانچویں تسلی دی و انا الیہ راجعون, ہم اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. راجعون میں دو تسلیاں ہیں, ایک تو یہ کہ ہم واپس ہونے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے لیے, اور اگر کوئی مرتا ہو اور وہ یہ سوچ لے کہ ہمیں محبوب کا وصال نصیب ہوگا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا محبوب ہے اور محبوب کا دیدار نصیب ہوگا, محبوب کی ملاقات نصیب ہوگی, تو یہ تو تسلی کی بات ہے. اسی کے لیے تو آدمی زندگی گزارتا ہے کہ اپنے محبوب کا وصال اور اپنے محبوب کا دیدار اس کو نصیب ہو جائے. اس لیے کہتے الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب, موت ایک پل ہے جو محبوب کو محبوب تک پہنچاتی ہے. تو یہ سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوگی. حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور حضرت عمار جب نزع کی حالت میں ہوتے تھے اور ان کی وفات قریب تھی تو اور بعض لوگ روتے تھے ان کے سامنے, تو وہ فرماتے تھے تم کیا روتے ہو؟ غدن القل احبا محمد وحزبہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل ہماری ملاقات ہوگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کی جماعت کے ساتھ۔ اس میں فکر کی کیا بات ہے، اس میں غم کی کیا بات ہے؟ تو محبوب کے ساتھ ملاقات ہوگی، اور ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ قیامت میں اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا۔ بدء الامالی کے مصنف کہتے ہیں، فرماتے ہیں، یراہ المؤمنون بغیر کیف و ادراک و ضرب من مثالی فینسون النعیم اذا رآہ فیا خسران اہل الاعتزالی۔ یراہ المؤمنون بغیر کیف، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار اور ملاقات ہوگی بغیر کیف، جس کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھتے کہ کس طرح، و ادراک، اور دنیا میں اس کا ادراک بھی نہیں کر سکتے، و ضرب من مثالی، اور اس کے لیے کوئی مثال بھی بیان نہیں کر سکتے۔ فینسون النعیم اذا رآہ، جب اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ فیا خسران اہل الاعتزالی، اے معتزلہ تم بڑے خسارے اور نقصان میں ہو کہ اس کا انکار کرتے ہو۔ اور راجعون میں ایک اور تسلی بھی ہے، راجعون الی الوطن، ہم اپنے وطن جائیں گے۔ جب آدمی وطن جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے، آدمی وطن جاتا ہے تو اطمینان ہوتا ہے۔ تو ہمارا اصل وطن تو جنت ہے، مسلمانوں کا، مسلمانوں کا وطن جنت ہے، اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے لیے پیدا کیا تھا، اور جنت ہی میں وہ رہے تھے، اور جنت سے پھر باہر نکلے اس لیے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وہ پھل کھایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مت کھائیے، وہ بھول گئے اور بھول کر کے کھا لیا، اور کھانے کے نتیجے میں دنیا میں آئے۔ پھر تو وہ بھول جو ہوئی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بھول کو معاف کر دیا، ختم ہو گئی بات، لیکن پھر بھی دنیا میں محنت کرنے کے لیے ان کو رکھا گیا تاکہ دنیا میں عمل کرے، اور اصل وطن جنت ہے۔ تو جنت کی طرف ہم جانے والے ہیں، اور حب الوطن من الایمان، حدیث تو نہیں ہے لیکن قرآن کریم کا مضمون تو ہے کہ انسان کی اپنے وطن سے محبت ہوتی ہے۔ ولو كتبنا عليهم ان اقتلوا انفسكم او اخرجوا من دياركم ما فعلوه الا قليل منهم، اگر ہم ان پر یہ مقرر کرتے کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو اور یا تم اپنے وطن سے نکلو، تو بہت کم لوگ ایسا کرتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو مکہ مکرمہ کو یاد کرتے تھے، حضرت ابو بکر صدیق بھی مکہ مکرمہ کو یاد کرتے تھے، اشعار پڑھتے تھے، اور حضرت بلال بھی یاد کرتے تھے، حالانکہ مکہ میں کچھ بھی نہیں تھا اور مدینہ منورہ میں باغات تھے۔ پتہ چلا کہ آدمی کو اپنا وطن یاد آتا ہے، اور اگر آدمی کو وطن یاد نہ آتا تو جن لوگوں کے وطن میں کچھ نہیں ہوتا وہاں تو ویرانی ہوتی، وہ جگہ خالی ہو جاتی، سب لوگ چلے جاتے، لیکن وطن کی محبت کی وجہ سے وہاں لوگ رہتے ہیں۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ جیسے ہمیں مکہ مکرمہ محبوب تھا اسی طرح مدینہ منورہ ہمارے لیے محبوب بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ محبوب بنایا، اور فرمایا کہ یا اللہ مدینہ منورہ میں جو بیماریاں ہیں اس کو جحفہ میں منتقل کر دے، جہاں یہودی رہتے ہیں، یہودی شروع سے مسلمانوں کے دشمن چلے آ رہے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی پہلی سورت سورہ یہود رکھی ہے، حقیقت میں سورہ بقرہ سورہ یہود ہے، اس میں یہود کی مذمت ہے کہ یہ پکے مسلمانوں کے دشمن ہوں گے، منافقین بھی انہیں سے پیدا ہوئے اور دوسری قومیں بھی ان کے ہاتھ میں باطل والے کھیلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تسلی فرمائی کہ راجعون، تم تو وطن واپس جانے والے ہو، اس لیے اس میں زیادہ فکر کی بات نہیں ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے اور تسلیاں فرمائی، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، جو مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں، اور یہ بھی کہیں گے کہ جو مصیبتوں میں اپنے بھائیوں کی مدد کرتے ہیں اور اپنے بھائیوں کے ساتھ شریک ہوتے ہیں،
یہ نہیں کہ اپنے بھائیوں پر تنقید کرے کہ ہم تو بہت پاک لوگ ہیں اور وہ بالکل بیکار لوگ ہیں، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ فخر و غرور کی بات ہے. فخر اور غرور شیطان کا کام تھا. شیطان صفات شیطانیہ میں ایک صفات شیطانیہ ہے اور ایک صفات سبعیہ ہے. صفات شیطانیہ تکبر ہے، غرور ہے، حب جاہ ہے، حب مال ہے، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. اور صفات سبعیہ جو درندوں کی صفات ہے، ان سے بھی بچنا چاہیے. صفات سبعیہ مار، پیٹ، قتل، غارت، غصب، چوریاں، یہ جو ہے درندوں کا کام ہے، درندے. اور تیسری صفات صفات بہیمیہ ہے. صفات بہیمیہ کھونا، پینا، زنا، لواطت، غرق، اس قسم کے غلط بات، یہ سے بھی بچنا ضروری ہے. اس لیے کہ یہ صفات بہیمیہ ہے، یہ تو بہیمہ اور جانور کا کام ہے. جو ملا تو کھایا، حلال حرام کی تمیز نہیں. جو ملا تو پیا، حرام حلال کی تمیز نہیں. ماں بہن کی تمیز نہیں، وہ حلال حرام کی تمیز نہیں ہے. جہاں اس کو ضرورت ہو گئی تو جفتی کر لی، مذکر مؤنث کے ساتھ مل گیا. مشائخ اور ہمارے بزرگ وہ تو اسی پر محنت کرتے ہیں کہ انسان سے یہ تینوں صفات نکل جائیں، صفات شیطانیہ بھی نکل جائیں، صفات سبعیہ بھی نکل جائیں، اور صفات بہیمیہ بھی انسان سے نکل جائیں. تو یہ تو ہم صفات شیطانیہ میں مبتلا ہوں گے کہ ہم یہ تنقید کرنا شروع کریں گے کہ فلسطین کے مسلمانوں میں یہ خرابی ہے، اور عراق کے مسلمانوں میں یہ خرابی ہے، اور افغانستان کے مسلمانوں میں یہ خرابی ہے. ہم کہیں گے اللہ کا شکر ہے، ہم نعمتوں میں رہ رہے ہیں اور عافیت و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں، اور ان پر جو مصیبتیں آئی ہیں ان کو ان کے درجات بلند کرنے کے لیے ہوں گے، اور گناہوں کے صحیح اور کفارہ کے لیے ہوں گے. اللہ تعالی ہم پر رحم کرے، ہم یہ کہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ان پر اللہ تعالی کی طرف سے صلوات اور رحمت ہے. صلوات اور رحمت میں مفسرین بہت کچھ لکھتے ہیں، لیکن آسان بات یہ ہے کہ صلوات کے معنی اسپیشل رحمتیں اور رحمت کے معنی عام رحمتیں. تو عام رحمت اور اسپیشل رحمت دونوں ان کو ملیں گی، اور عام رحمت اور اسپیشل نعمت، اسپیشل رحمت کی مثال یوں سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی کے ہاں دعوت ہو اور دعوت میں عام چیزیں بھی پک جائیں جو عام لوگوں کے لیے ہے، اور خاص نعمتی بھی پکائی جائے خاص مہمان کے لیے کہ یہ ہم نے خاص مہمانوں کے لیے خاص خاص چیزیں پکائی ہیں، اور جب دسترخوان بچھایا جائے تو اس میں جو عام لوگوں کے لیے بنایا ہے وہ بھی پڑا ہے، اور جو خاص لوگوں کے لیے بڑا ہے بنایا ہے وہ بھی پڑا ہے. عام نعمتی بھی مل گئی اور خاص نعمتی بھی مل گئی. تو صلوات صلات کی جمع ہے، اور صلات اس رحمت کو کہتے ہیں، خصوصی رحمت جو انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتی ہے. اس لیے انبیاء علیہ السلام کے اوپر صلوات پڑھتے ہیں ہم، درود شریف، جس کی بہت بڑی فضیلت ہے. تو وہ صلوات اور خاص رحمت ہے، تو ان کو خصوصی رحمت ہی ملیں گی، وہ رحمتوں اور عام رحمت بھی ملے گی. ایک مطلب یہ ہے، اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان کو خصوصی رحمت ہی ملیں گی، وہ رحمتن، اور ان کو رقت قلبی ملے گی، دل کی نرمی. دل کی نرمی جس کو مل جائے تو بہت بڑی دولت ہے. دل کی نرمی، دل روئے، رونے والے، رونے والی آنکھیں جس کو مل جائے تو بہت بڑی کامیابی کی دلیل ہے. اس لیے بعد مفسرین کہتے ہیں فیہما عینان تجریان، جنت کے اندر جو چشمے ہیں تجریان، جو چشمے چلتے ہیں. اور مفسرین بعض کہتے ہیں لمن عیناہما تجریان، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی آنکھیں جاری ہے، جن کے آنکھوں سے آنسو اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے نکلتے ہیں، ان کے لیے عینان تجریان اور عینان ندواختان اللہ تعالی نے آخرت میں رکھے ہیں. اس لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک شخص روتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کون شخص ہے؟ ان کو بتایا گیا فلان شخص ہے. اور روتا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے. تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے آنسوں کی وجہ سے جہنم کے بہت بڑے پہاڑ کو ختم کر دیتا ہے. جہنم کا پہاڑ اس کی برکت سے, رونی کی برکت سے بہ جاتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے. اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ دو آنکھیں اللہ تبارک و تعالی ان کو عذاب نہیں دے گا, ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے روتی ہے اور ایک وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالی کے خوف کی وجہ سے مسلمانوں کی حفاظت کرتی ہے, چوکیداری اور دربانی کرتی ہے. اس لیے مسلمانوں کو دربانی کا نظام اگر کسی جگہ ہو سکتا ہے تو قائم کرنا چاہیے کہ محلے میں اور جہاں جہاں مسلمان رہتے ہوں وہ نگرانی کرے, رات کو دن کو یا کسی جو ہے رات کے وقت چکر لگایا کرے. تو یہ ثواب بھی مسلمانوں کی حفاظت اور نگرانی کا ثواب بھی ملے گا اور حفاظت بھی ہوگی اور دوسرے مسلمان جو ہے وہ آرام سے سوئیں گے بھی. اگر کسی جگہ ہو سکتا ہے تو نظام ہونا چاہیے. تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, ان کو صلوات بھی مل گئی, یہ بھی ایک تسلی ہے, ورحمت اور یہ بھی ایک تسلی ہے, واولئک هم المهتدون, اور یہ مسلمان جن کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں, هم المهتدون. مهتدون کے کئی معنی ہیں, ایک مطلب یہ ہے المهتدون الى حقیقت الدنیا, ان کو دنیا کی حقیقت کی طرف رہنمائی مل گئی کہ دنیا کی کیا حقیقت ہے. ہمارے بھائی چلے گئے, ہم بھی جانے والے ہیں, دوسروں پر مصیبت آئی کہیں ہم پر نہ آئے. اور یہ کہ یہ سب کچھ ان کو پتہ چلا کہ یہ سب کچھ فانی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ایک فارسی کا شاعر ہے, فنا را طلب کن کے آخر فناست, جہان و حیات آہما بے وفاست, فنا را طلب کن کے آخر فناست. جہان اور حیات یہ سب, یہ دنیا اور یہ زندگی, یہ سب ختم ہونے والی ہے. فنا را طلب کن کے آخر فناس, فنا کو طلب کرو اس لیے کہ آخر فنا ہے. والمهتدون الى حقیقت الدنیا, اور المهتدون الى معیت اللہ تعالی, ان کو راستہ مل گیا کہ ہم کو اللہ تعالی کی معیت ملے گی, اس لیے کہ ان اللہ مع الصابرین ہے. اور اولئک هم المهتدون الى منازل الجنت, جنت پہ جون کے لیے اللہ تعالیٰ نے مکانات بنا رکھے ہیں, خصوصی مکانات. تو یہ وہاں جا کر کے اپنی مکان تک بہت آسانی سے پہنچیں گے, بغیر کسی ہدایت کے اور بغیر کسی کے بتلانے کے اور بغیر کسی کے گائیڈ کے وہاں پہنچیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے مصیبت والوں کو کتنی تسلیاں دی ہیں, اور یہ بتلایا کہ یہ دنیا اور دنیا کی زندگی یہ تو چند لمحوں کے لیے ہے, یہ آخرت کے مقابلے میں دنیا ایسی ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ. اور پھر دنیا میں جو ہماری زندگی ہے, اب دنیا کب آباد ہوئی ہے, لاکھوں سال ہو گئے, ہزاروں سال ہو گئے, یہ تو کسی کو معلوم نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا. ایک روایت میں آتا ہے کہ دنیا کی عمر 7000 سال ہے, علماء فرماتے یہ موضوعی روایت ہے, اپنی طرف سے کسی نے بنائی ہے. 7000 سال کا کسی کو کیا معلوم ہے, کتنا زمانہ گزرا ہے, کتنا زمانہ رہتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں. تو دنیا آخرت کے مقابلے میں ایک نقطہ, اور پھر دنیا میں جو لاکھوں سال ہو یا ہزاروں سال ہو یا جتنے سال ہو, اس میں یہ ہماری 60 سال کی زندگی, 70 سال کی زندگی, یہ پھر ایسی ہے جیسے سمندر میں ایک نقطہ. تو ہم تو سمندر کے ایک نقطے میں رہ رہے ہیں, اور اسی پر ہم فخر کریں کہ یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے جو ایک نقطے کی طرح تھوڑی سی زندگی ہمیں دی ہے, اس زندگی میں فرمایا کہ اس تھوڑی سی زندگی میں اگر تم نے کچھ عمل کر لیا تو اس زندگی کو میں ہمیشہ کی زندگی میں بدل دوں گا، اللہ تعالیٰ کی رحمت اور نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرما دے کہ اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں.